نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سکھائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر یہ ارشاد فرمائے کہ میں تمہیں یہ دعا سکھا رہا ہوں سیکھ لو تو بھی سکھانا ہی ہوا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی فرد کو کوئی دعا سکھائے کہ بھئی یہ دعا میں تمہیں سکھا رہا ہوں, یہ بھی پوری امت کو سکھانا ہوا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھانے کا تذکرہ نہ فرمائے مگر امت کو کوئی عمل کر کے دکھائی, یہ بھی سکھانا ہی ہوا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں بھی بہت پیاری پیاری, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں بھی بہت پیاری پیاری. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کی جو بھی نقل اتارے گا تو پیاری پیاری باتوں کو جو اپنی زندگی میں جگہ دیتا ہے, پیاری پیاری اداؤں سے اپنے آپ کو آراستہ کرتا ہے تو وہ بھی پیارا ہو جاتا ہے. سب سے پہلے وہ اللہ کی نظر میں پیارا ہو جاتا ہے. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اور جب اللہ کی نظر میں کوئی پیارا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی شانو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرماتے ہیں کہ تم بھی اس سے محبت کرو اس لیے کہ مجھے اس سے محبت ہے, یہ میری نظر میں پیارا ہے تو تم بھی اس کو پیارا بنا لو. اذا احب اللہ عبدا نادا جبریل. جب اللہ تعالی شانہ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو حضرت جبریل کو ندا دیتے ہیں کہ انی احب فلانا فاحبہ. میں فنا بندے سے محبت کرتا ہوں تم بھی محبت کرو, میں فنا بندے سے پیار کرتا ہوں تم بھی پیار کرو. फुना बंदा मेरा प्यारा है, तुम भी उसे अपना प्यारा बना लो। तो हज़रत जिब्रील की नजर में वो महबूब हो जाता है, वो प्यारा हो जाता है। फिर अल्लाह ताला शानहु के हुक्म से हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आसमानों में हुक्म फरमाते हैं कि ये आसमान में रहने वालों, इन्नल्लाहु युहिब्बु फलानन फअहिब्बूहु, अल्लाह ताला शानहु फुना से प्यार करते हैं, फुना से मोहब्बत करते हैं, फुना को अल्लाह ने अपना प्यारा बंदा बना लिया है, तो तुम भी उससे प्यार करो, तुम भी उससे मोहब्बत करो। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम का ऐलान होते ही आसमान में रहने वाले जितने हैं वो सब उस बंदे से मोहब्बत करने लगते हैं। और उसके बाद अल्लाह ताला शानहु उस बंदे की मोहब्बत जमीन में रहने वालों के दिलों में पैदा करते हैं। फयूदउ लहुल कबूलु फिल अर्द, उसके लिए जमीन में कबूलियत रख दी जाती है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाएं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमाल, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें, जो लफ्ज बोलो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का जिन लोगों ने पूरा पूरा मुताला किया, जैसे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मोहम्मद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने पूरी जिंदगी का मुताला करके खूब मेहनत की, और खूब मेहनत करके उम्मत को यह बतला दिया कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो अदाएं हैं, ये जो सुन्नतें हैं, ये जो तरीके हैं, ये जो आमाल हैं, ये फर्ज है, तो ये अदाएं ऐसी हैं कि तुम्हें करनी ही पड़ेंगी, अपनानी ही पड़ेंगी। फिर एक दूसरी लिस्ट बनाई कि ये अदाएं वाजिब हैं, ये भी करनी ही पड़ेंगी, ये अदाएं सुन्नत मुअक्कदा हैं, ये अदाएं सुन्नत गैर मुअक्कदा हैं, ये अदाएं मुस्तहब हैं। ये उस दर्जे की कैटेगरी की नहीं है, लेकिन इनको भी अगर कोई अपनाएगा तो वो और आला हो जाएगा। जो उन सुन्नतों को अपनाएगा जो फर्ज हैं, उन सुन्नतों को अपनाएगा जो वाजिब हैं, उन तरीकों को अपनाएगा जो फर्ज हैं, उन तरीकों को अपनाएगा जो वाजिब हैं, वो तो बहुत आला हो जाएगा, बहुत आला। तो जो पहले ही से बहुत आला है, उस सुनने मुअक्कदा को भी अपनाए और सुनने गैर मुअक्कदा को भी अपनाए और मुस्तहब्बात को भी अपनाए, तो वो कितना आला हो जाएगा। और फिर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अदा ये है कि इन सारी अदाओं के ऊपर मजीद जब भी मौका मिल जाता था तो आप अच्छी अच्छी इबादत करने की कोशिश करते थे जितनी ज्यादा हो सके, ये नवाफिल हैं। तो अपनी जिंदगी के अंदर कोई नवाफिल भी ले आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितनी ज्यादा हो सकती थी नफल नमाजें पढ़ने की कोशिश करते थे, जितनी ज्यादा हो सकती थी नफल रोजे रखने की कोशिश करते थे, जितना ज्यादा हो सकता था नफल खैरात करते थे। अब उसकी कोई क्वांटिटी नहीं कि फुना दिन इतना खर्च किया। एक तो है ना कि वुजू के बाद दो रकात आपने पढ़ी, ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मुतय्यन अदा हो गई। और दूसरा है कि जब भी मौका मिल जाता था नफल नमाजें पढ़ते थे, कभी बहुत तवील तवील पढ़ ली, कभी मुख्तसर पढ़ करके कई रकातें पढ़ ली, सफर में भी मशगूल हो गए, घर में है तब भी मशगूल हो गए, किसी के घर बैठने के लिए गए थे वहां भी मशगूल हो गए नफल में। एक तो है कि मुतय्यन रोजा कि आशूरा के दिन रोजा रखते थे और आशूरा के एक दिन पहले या एक दिन बाद जुलहिज्जा के 9 दिन के रोजे रखते थे। और कभी कभी ऐसा कि रोजा रखना शुरू किया तो ऐसा लगता था कि अब ये पूरा महीना रोजा रख लेंगे रमजान के अलावा। तो ये भी एक आपकी अदा है, सुन्नत है कि जितना ज्यादा हो सके नफल काम करें। और ये जो अदाएं हैं, ये जो तरीके हैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, इन्हीं से इंसान का दर्जा बढ़ता है। एक काम करने के 2 तरीके हैं, मिसाल के तौर पर वुजू में एक तरीका यह भी है कि पहले पांव धो ले और पांव धोने के बाद फिर सर का मसा करे, सर का मसा करने के बाद दोनों हाथ धो ले और दोनों हाथ धोने के बाद फिर चेहरा धोए। यह भी एक तरीका है, इससे भी वुजू हो जाता है, मगर यह नबवी तरीका नहीं है, नबवी तरीका नहीं है। और दूसरा नबवी तरीका कि हाथ धोए, कुल्ली की, नाक में पानी डाला और उसके बाद पहले चेहरा, फिर सर, फिर दोनों हाथ और फिर पांव। तो दुनियावी एतबार से देखो तो दोनों में कोई फर्क नहीं, पहली शक्ल से भी जो चीजें धुलनी थी वो धुल गई और दूसरी शक्ल से भी जो चीजें धुलनी थी वो धुल गई। और तरतीब चूंकि वुजू में जरूरी नहीं है, इस वजह से वुजू भी हो गया। मुफ्ती साहिब कहेंगे कहां आपका वुजू हो गया, लेकिन एक सूरत नबवी तरीके से हटकर है, दूसरी सूरत नबवी तरीके के मुताबिक है, तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क हो गया। तो अदाएं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तरीके मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उनको हिर्ज़े जान बनाओ। ईद का दिन खुशी का दिन है, इस खुशी के दिन में भी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के खिलाफ कोई काम ना हो, बगैर शदीद मजबूरी के आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका मलहूज रखा जाए। जैसे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक यह थी कि ईद की नमाज सूरज के तुलू होने के बाद फौरन पढ़ लिया करती थी। ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, ये आपका तरीका रहा पूरी जिंदगी। जब से ईद की नमाज मशरू हुई तो यह हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका रहा कि अव्वल वक्त में नमाज पढ़ा करते थे। अब अव्वल वक्त जो है वो 5:30-6 बजे, तो 5:30-6 बजे अगर हम ईद की नमाज रखेंगे तो मुसल्ली नहीं आएंगे। मुसल्ली नहीं आएंगे भाई, क्यों मुसल्ली नहीं आएंगे? जब हम उनको समझाएंगे कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी वक्त नमाज पढ़ा करते थे ईद की, तो क्यों नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? और अगर किसी शहर में आला दर्जे के गाफिल लोग रहते हों, आला दर्जे के सुस्त लोग रहते हों, और उस शहर के अंदर 5 मस्जिदें हैं, 6 मस्जिदें हैं, तो कम से कम एक मस्जिद तो ऐसे लोगों के लिए जो सुन्नत के शैदाई हैं, ऐसे लोगों के लिए एक मस्जिद तो अव्वल वक्त में नमाज रख के। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिए, हो सकता है कि मेरा ख्याल गलत हो, लेकिन हर मस्जिद की चाहत यह होती है कि नंबर एक मुसल्लियों को फैसिलिटेट करे, मुसल्लियों के लिए सहूलत पैदा करे, और नंबर 2 अगर हमने बहुत जल्दी नमाज रख ली तो तो जो जल्दी उठने वाले नहीं है वो तो दूसरी मस्जिदों में जाके पढ़ लेंगे, मगर हमारी मस्जिद में मुसल्ली कम हो जाएंगे। और हम ये चाहते हैं कि 9:30 बजे हम नमाज रखें, 9 बजे हम नमाज रखें, ताकि मस्जिद भरी रहे। हो सकता है मेरा ख्याल गलत हो सकता है ये ख्याल न हो सकता है कि नीयत यही हो कि भाई लोगों के लिए सहूलत पैदा हो जाए, लोगों को फैसिलिटेट किया जाए, हो सकता है ये नीयत हो। लेकिन फर्ज कर लीजिए कि किसी के जहन में ये बात है, खास तौर पे मुंतजिमीन हजरत मेरी इस बात की तरफ तवज्जो करें, अइम्मा हजरत, अगर जहन में ये बात है कि अगर हमारी मस्जिद में नमाज जल्दी हो गई सुन्नत तरीके के मुताबिक तो दूसरी मस्जिदें भरी रहेंगी, भरी हुई होंगी ईद के दिन, और हमारी मस्जिद में 2 सफे होंगे, 3 सफे होंगी, 2 सफे होंगी, तो मेरे भाइयों वो दूसरी नमाज जो 9 बजे होगी, 9:30 बजे होगी, जिसमें 1000 मुसल्ली आ जाएं, मगर चूंकि वो सुन्नत तरीके के मुताबिक नहीं है, जायज तो है मगर सुन्नत तरीके के मुताबिक नहीं है, तो मेरा दिल ये कहता है कि वो नमाज जो 9 बजे हो सुन्नत तरीके के मुताबिक न हो और उसमें 1000 मुसल्ली आ जाए, उससे बेहतर वो नमाज है जो सुन्नत तरीके के मुताबिक 6 बजे हो और उसमें 10 मुसल्ली हो। और क्यों नहीं आएंगे हम मुसलमानों के बारे में ऐसा तसव्वुर क्यों करते हैं कि वो आएंगे नहीं? मुसलमानों को जब ये मालूम होगा कि अव्वल वक्त में नमाज पढ़ना हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदा है, तो जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। मेरा आगे वाला जुमला जरा ध्यान से सुनो, लोगों को फैसिलिटेट करने की कोशिश मत करो, सुन्नतों को फैसिलिटेट करने की कोशिश करो, और सुन्नतों को फैसिलिटेट करने के नतीजे में अगर आपको कामयाबी न हो उसके बाद सोचो और बड़े बड़े लोगों से राब्ता करो कि हमने 2-4 साल कोशिश की कि अव्वल वक्त में सुन्नत तरीके के मुताबिक नमाज पढ़ें, लेकिन चूंकि मुसल्ली हजरात आते नहीं है तो इस सुन्नत पर अमल करवाने के नतीजे में उनका वाजिब छूट रहा है, तो अब आप मशवरा दीजिए कि हमें क्या करना चाहिए। अहले इल्म के पास जाइए, अहले दिल के पास जाइए, कोशिश तो कीजिए। अगर ये चर्चा आम हो जाए कि भाई नमाज जल्दी होगी इसलिए कि सुन्नत तरीके के मुताबिक यही है, और फिर ये कि ऐसा भी नहीं है कि नामुमकिनात में से है, ईशा की नमाज से फारिग होकर घर को 11 बजे सोना चाहते हैं तो सो सकता है, और 11 बजे सोकर के 4 बजे उठना है, या चलो 3:30 बजे उठना है इसलिए कि गुसल भी करना है, यानी 4.5 घंटे की नींद मिल जाए उसके बाद उठना है और उठकर गुसल करके सुन्नत तरीके के मुताबिक मस्जिद में जाना है, फजर की नमाज पढ़नी है और फजर की नमाज इस फार में होगी सुन्नत तरीके के मुताबिक, और फिर वहीं बैठे रहना है और 10-15 मिनट के अंदर वक्त हो जाएगा, और वक्त हो जाएगा तो नमाज पढ़ ली जाए। हजरत मौलाना मसीहुल्लाह खान साहिब रहमतुल्लाह अलैह का एक वाकया याद आ गया कि हजरत मौलाना मसीहुल्लाह खान साहिब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरे पास एक पीर साहिब आया करते थे, ताल्लुक होगा तो अलग सलेक थी। एक दिन हम लोग एक दरख्त के नीचे बैठे हुए थे और बैठकर महवे गुफ्तगु थे कि असर की अजान हो गई या जो भी नमाज थी, अजान हो गई तो अजान होने पर मजलिस बर्खास्त हुई, मैं उठकर के मस्जिद की तरफ चलने लगा, और ये आदत हमें भी बनानी चाहिए। हम लोगों की जो गलती होती है वो ये कि हम जमात का वक्त जहन में रखते हैं, کہ جماعت شروع ہو رہی ہے 8 بجے. لہذا اذان سننے کے بعد بھی دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میں جا رہا ہوں ابھی دیر ہے. یہ دیکھو یہ تصویف, یہ شیطان کی طرف سے ہے, یہ تاخیر شیطان کی طرف سے ہے, یہ مہلت شیطان کی طرف سے ہے. نہیں, مزاج یہ بناؤ کہ اذان سنی کہ سارے کام چھوڑ دیے. یہ مزاج بناؤ, اذان سنی کہ سارے کام چھوڑ دیے. اذان سنتے ہی ہم مسجد کی طرف چلے گئے. اگر کوئی شخص کسی کام میں مشغول ہے اور اس نے, وہ لوہار ہے, لوہار بلیک اسمتھ, اور اس نے بہت بڑا ہتھوڑا اٹھایا لوہے کو پیٹنے کے لیے, تو اٹھانا ایک مستقل کام ہوتا ہے, بہت بھاری ہوتا ہے اٹھایا, اور اٹھانے کے بعد اگر وہ پیٹتا نہیں ہے اور چھوڑ دیتا ہے تو یہ اٹھانا اس کا بیکار گیا, ایک محنت کا کام, اس سے فائدہ نہیں اٹھایا اس نے. تو اٹھائے گا اور اٹھا کر کے یوں کر کے پیٹے گا, زور سے مارے گا لوہے کے اوپر, تو کہ بھئی اٹھانے سے فائدہ ہوا اس کا. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر لوہار اپنے ہتھوڑے کو اٹھائے اور اٹھانے کے بعد اذان سنے تو اسے پیٹنا نہیں چاہیے, ہتھوڑے کو پھینک دینا چاہیے کہ اذان ہو گئی, اب اللہ بلا رہا ہے, اللہ بلا رہا ہے. یہ ندائے الہی ہی تو ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ ریمائنڈر ہے, یہ یاد دہانی ہے, یہ بلانا ہے, یہ متوجہ کرنا ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا, چلو اللہ کی طرف. حیا علی الصلاۃ اور حیا علی الفلاح کا کیا مانے گا, آؤ آؤ. اب یہ ہے کہ یہ گفتگو میں پوری کر لوں, یہ تحریر میں پوری کر لوں, یہ چیپٹر میں پورا کر لوں, یہ سپارہ پورا کر لوں, یہ درس پورا کر لوں, اسی میں رکعتیں جاتی ہے, اسی میں پہلے تو سنتیں جاتی ہے اور رکعتیں جاتی ہے. بہت دھیان سے سنو اس بات کو بھی, ہوتا گیا ہے, ہونا گیا چاہیے. اذان معیار ہونا چاہیے نماز کی تیاری کے لیے, جیسے ہی اذان ہو جائے بس چل پڑو مسجد کی طرف. اذان ہو جائے مسجد کی طرف چل پڑو. اگر آپ مسجد کے اندر ہیں, اذان ہو جائے تو سارے کام بند کر دو اور مسجد میں جا کر کے بیٹھ جاؤ. اللہ مجھے بھی اس کی بہت توفیق دے, اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. بس یہ معیار مقرر کر لو. ہم کتنے ہی مشکل کام میں, کتنے ہی اہم کام میں مشغول ہوں, کتنے ہی اہم کام میں مشغول ہوں, ہماری کتنی ہی اعلی درجے کی مشغولی ہو, لیکن ہمارے دل میں جس کی عظمت ہے, جیسے استاد جی میرے استاد ہیں وہ, یا شیخ میرے پیر ہیں وہ, یا ماں باپ میری ماں میرے والد, کتنے ہی اہم کام میں ہم مشغول ہوں, جب ان کی طرف سے کوئی پیغام آتا ہے ہم فوراً اس کام کو چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں, بشرطے کے دل میں عظمت ہو. میری جو لوگ بات اس وقت سن رہے ہیں ان میں سے ہر شخص اپنا سی ٹی اسکین کر لے, اپنا ایم آر آئی کر لے, اپنا ایکس رے کر لے, کہ آپ کی زندگی میں ایسا نہیں ہے کہ کسی کی عظمت آپ کے دل میں ہے یا کسی وقت رہی ہوگی. کیا انہوں نے بلایا اور آپ فوراً نہیں چل دیتے تھے؟ کسی سے گفتگو کر رہے ہو کہ ایک منٹ ذرا تم ٹھہر جاؤ, 5 منٹ انتظار کرو, میں ذرا دیکھ کر کے آتا ہوں, مجھے حضرت بلا رہے ہیں, مجھے شیخ صاحب بلا رہے ہیں, مجھے ابا بلا رہے ہیں. یہ بری چیز نہیں ہے, اچھی چیز ہے یہ. تو جب اللہ اکبر کی صدا کانوں میں پڑتی ہے تو کیا دل میں اللہ کی اتنی عظمت بھی نہیں ہے کہ اللہ مجھے بلا رہے ہیں؟ اور اس سے بھی بڑی بات, اس سے بھی بڑی بات کہ اللہ کی طرف سے ہر نماز میں دو ندائیں ہوتی ہیں. ایک ندا تو وہ ہے کہ جس میں کچھ مہلت ملتی ہے, دوسری ندا وہ ہوتی ہے جس میں مہلت نہیں, اقامت, جسے ہم تکبیر کہتے ہیں کہ تکبیر ہو رہی ہے, قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه, نماز شروع ہو چکی ہے, نماز کھڑی ہو چکی ہے. اس وقت بھی ہم مسجد میں لوگوں کو دیکھنے کی باتوں میں مشغول ہیں. اس وقت بھی ایک دوسرے پہ نظر پڑ جاتی ہے تو مسافہ, اور خاص طور پہ ایک طرف اللہ کی طرف سے ندا ہے کہ قد قامت الصلاۃ, نماز شروع ہو چکی ہے, میرے سامنے تمہیں کھڑے ہونا چاہیے اس وقت, اور اس وقت ہماری نظر پڑ جاتی ہے کسی بزرگ پر, تو ہم جا رہے ہوتے ہیں سیدھے صف کی طرف, اور وہ بزرگ پہ نظر پڑ جاتی ہے تو ان کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. اللہ والوں کی قدر دل میں ہونی چاہیے, اس لیے کہ اللہ والوں کی قدر کرنے سے اللہ ملتا ہے. لیکن جس وقت اللہ بلا رہا ہو اس وقت اللہ والوں کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے, اس وقت اللہ کی طرف توجہ کرنی چاہیے. اور وہ جو اللہ والے ہیں انہیں اس وقت کا تقاضا معلوم ہوتا ہے, تو آپ جن کی عظمت میں دوڑے چلے جا رہے ہیں ان کے لیے بھی تکلیف کا باعث ہوتا ہے کہ یہ کس وقت مسافہ کر رہا ہے, اللہ مجھے تو بلا رہا ہے. اسی وجہ سے کبھی کبھی ہم لوگوں کو محسوس بھی ہوتا ہے کہ یار میں بڑی محبت سے ان کے پاس سلام کرنے کے لیے گیا اور انہوں نے بہت ہی کڑوے انداز میں مجھ سے سلام کیا. غور سے پھر دوبارہ اس حقیقت کو سمجھو, نماز کے لیے مسجد کی طرف چلنا, اس کے لیے معیار اذان کو مقرر کرو. یہ فرض واجب نہیں ہے لیکن بہتر ہے, مفید ہے. یہ اذان کی اعلیٰ درجے کی عظمت ہوگی, اذان کا اعلیٰ درجے کا احترام ہوگا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, بس سارے کام بند کر دو. اذان ہو رہی ہے اور ہم دسترخوان اٹھا رہے ہیں, اذان ہو رہی ہے اور ہم دسترخوان بچھا رہے ہیں, اذان ہو رہی ہے اور ہم کتابوں کی ترتیب دے رہے ہیں. نہیں, اذان ہو جائے تو بند کر دو سارے کام بند. اور اگر وہ کام ایسے ہوں کہ اس میں کچھ نہ کچھ آگے پیچھے کرنا پڑے گا, ہانڈی چڑھ گئی ہے, چائے پک رہی ہے, اب ایک دم چھوڑ کے تو نہیں جا سکتے, تو کم سے کم جب تک اذان ہو رہی ہے اس وقت تک ہانڈی کو ایک طرف رکھ دو اور انتظار کرو, اور اذان کی کلمات کو سنو توجہ کے ساتھ اور جواب دو, اور اس کے بعد جلدی جلدی اس کام سے فارغ ہونے کے بعد نماز کی طرف متوجہ ہو جاؤ. اور اگر ایسا کام ہے کہ جو رک سکتا ہے تو اذان سنتے ہی متوجہ ہو جاؤ اذان کی طرف, ادب سے اذان کے کلمات کا جواب دو اور پھر مسجد کی طرف متوجہ ہو جاؤ وضو کر کے, یا مسجد میں جا کر کے. گھر سے وضو کر کے جائیں گے تو اجر و ثواب بہت زیادہ ملے گا. اور اقامت شروع ہو جائے تو فوراً نماز کی طرف متوجہ. زید عمر بکر بالکل نہیں, جب تکبیر شروع ہو جائے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد الرسول اللہ, اشہد ان محمد الرسول اللہ, تو ان کلمات کی طرف اپنے ذہن کو متوجہ کر دو. میری دائیں طرف کون ہے, میری بائیں طرف کون ہے, فنا کہاں گیا, بالکل متوجہ کر دو, تاکہ اقامت کے اندر ہی ذہن ہر چیز سے فارغ ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. اور جیسے ہی اللہ اکبر کہے تو آدمی کو یہ استحضار نصیب ہو جائے کہ میں میرے رب کے سامنے کھڑا ہوں, اور پھر پوری نماز جو ہے دھیان سے قرآت سننے کی طرف, یا اگر قرآت سنائی نہیں دے رہی ہے تو اس استحضار کی طرف کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اور پھر جو کلمات سنتے ہیں اللہ اکبر, سمیع اللہ لمن حمیدہ, رب, اور جو ہم پڑھتے ہیں ربنا ولک الحمد, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العالی, اس کی طرف توجہ ہو, حروف کی طرف توجہ رہے, چاہے حروف کی طرف. نماز میں دھیان پیدا کرنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ حروف کی طرف توجہ رہے. الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایک الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک, وہ یاد ہی ہے تو زبان تو سورہ فاتحہ پڑھ رہی ہے اور دماغ کہیں اور ہے, اور دوسرا یہ کہ الف لام ہا میم دال, تو الحمدللہ رب العالمین, تو ذہن ادھر ادھر نہیں جائے گا, وہ حروف پر رہے گا. شروع شروع میں تھوڑا مشکل لگے گا مگر پھر بعد میں لطف آئے گا. تو معیار کیا ہونا چاہیے نماز کے لیے, مسجد کی طرف جانے کے لیے, اذان کے کلمات. اور نماز میں داخل ہونے کے لیے معیار کیا ہونا چاہیے؟ اقامت. اب ذرا ہمارا کیا معیار ہے وہ بھی سن لو تاکہ ہماری غلطی ہمارے سامنے آ جائے. ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے, ہمارے ذہن میں معیار جماعت کا وقت. تو اذان سن لینے کے بعد بھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت وقت ہے ابھی تو. ابھی جو 15 منٹ پہلے, 20 منٹ پہلے, آدھا گھنٹہ پہلے جو اذان کہی جاتی ہے کوئی فائدہ نہیں اس کا, اس لیے کہ اس وقت متوجہ ہی نہیں ہوتے. ذہن میں وہی بات رہتی ہے کہ حرم شریف میں اذان ہوتے ہی لوگ اس لیے بھاگتے ہیں کہ وہاں پتہ ہی نہیں چلتا کہ جماعت کب شروع ہونے والی ہے. ہمارے پاس چونکہ گھڑی ہے اس لیے سب. اور اقامت کے لیے ہمارا معیار کیا ہوتا ہے؟ اقامت کے لیے, اذان کے لیے معیار ہے جماعت کا وقت. تو کہ جائیں گے, اسی وجہ سے سنت غیر موقعہ اکثر چھوٹ جاتی ہے, بہت سو کی سنت موقعہ بھی چھوٹ جاتی ہے, جماعت پکڑنی ہے. اور اقامت کے لیے ہمارا معیار کیا ہے؟ اقامت کے لیے معیار یہ کہ نماز میں داخل ہونا ہے امام کے رکوع سے سر اٹھانے سے پہلے, رکعت پکڑنی ہے. تو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر شروع ہو گیا, وہ سورہ فاتحہ بھی پڑھ رہا ہے, سورت بھی پڑھ رہا ہے, لیکن ہمارا کچھ کام ہے تو کوئی حرج نہیں. اور اس سے بھی ایک اوپر والا معیار ہے لوگوں کا, وہ یہ ہے کہ ہمارے لیے جماعت کا ٹائم بھی معیار نہیں اذان کے اعتبار سے, اور ہمارے لیے رکوع سے امام اٹھ جائے اور رکعت ہماری نہیں, یہ بھی معیار نہیں. ہمارے لیے معیار یہ ہے کہ امام کے سلام پھیرنے سے پہلے ہم کسی طرح نماز میں داخل ہو جائے. ایک تو یہ کہ پوری کی پوری نماز جماعت کے ساتھ نہیں ملی, دوسرا یہ کہ ذہن منتشر رہا ادھر ادھر, اور تیسری بات یہ کہ اس صورت میں اللہ کے گھر کے ساتھ تعلق اور کنیکشن کم رہے گا. اسے کہ اتحیات میں پہنچے, اب کھڑے ہو کر جلدی جلدی ولاسری اور انا آتی نہ پڑھ کر نماز سے فارغ ہو کر فوراً بھاگ, اطمینان. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس کی تھوڑی اصلاح کی ضرورت ہے. میں بھی اس کا محتاج ہوں, ہم سب اس کے محتاج ہیں. یہ مذاکرے اسی لیے بار بار ہونے چاہیے کہ ہم مذاکرہ کریں ان باتوں کا جن کا ہماری زندگیوں میں آنا ضروری ہے. سنیچر اتوار کو بھی آپ دیکھ لیجئے کہ اذان جس وقت ہو رہی ہو اس وقت کتنے لوگ مسجد میں آتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں. اللہ ہمیں توفیق دی. حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ نے اذان سنی, اور اذان سنتے ہی آپ مسجد کے لیے تشریف لے گئے, اذان ہو رہی تھی اور تشریف لے گئے. نماز سے فراغت ہوئی, فراغت کے بعد اطمینان سے ذکر و اذکار, اور واپس مسجد سے باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ پیر صاحب جو ان کو ملنے کے لیے آتے رہتے تھے وہ اس درخت کے نیچے ہی بیٹھے ہوئے ہیں ابھی بھی, اور ایسا محسوس ہوا کہ صلات کی حیثیت میں بیٹھے ہوئے ہیں, نماز کی حیثیت میں, قاعدے میں, اور وہ بھی ذکر و اذکار میں مشغول ہوں گے نماز پڑھ لینے کے بعد. انہوں نے وہی نماز پڑھ لی. تو حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں آ کر کے یہ پوچھا کہ خیریت تو ہے؟ خیریت ہے, آپ مسجد میں نہیں آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ تمہارے یہاں سے اٹھ جانے کے بعد میرے اوپر ایک باطنی کیفیت طاری ہوئی. آج کل لوگ جو ہیں کیفیتوں کی تلاش میں رہتے ہیں کہ ذکر کرتا ہوں مگر کیفیت نہیں, ایکسٹسی نہیں. سجدے میں جاتا ہوں تو جو بزرگوں کے حالات پڑھتے ہیں سنتے ہیں وہ حاصل نہیں ہوتے, قرآن پڑھتا ہوں مگر وہ ایکسٹسی حاصل نہیں ہوتی, آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے. تو ایک بات ذہن نشین کر لیجئے کہ جو کام کرنے کے ہیں, جو شریعت نے ہمیں سکھلائے ہیں, ان کاموں کو کرنا یہ والنٹری ہے, اختیاری ہے, ہمارے کنٹرول میں ہے. پر کیفیت کو لانا یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. تو آخرت میں اجر و ثواب جو ہے اس پر نہیں ملے گا کہ کیفیت کتنی تھی. آخرت میں اجر و ثواب اس پر ملے گا کہ جو کام ہم نے کرنے کے لیے کہا تھا وہ کیا یا نہیں. اس لیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں, ہم اپنی طرف سے پورے کانسنٹریشن کی, پوری توجہ کی کوشش کریں, پورے خوش و خضو کے ساتھ پڑھیں, اطمینان سے سنت طریقے کے مطابق ہر رکن کو ادا کریں, اور اطمینان سے تمام اذکار کو بھی پڑھیں جیسے پڑھنے چاہیے. سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, دھیرے دھیرے اطمینان سے. اور کیفیت حاصل ہو جائے تو الحمدللہ, اور کیفیت حاصل نہ ہو تو کوئی حرج نہیں. کیفیت کے حاصل نہ ہونے سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ ناکام ہو رہا ہے اور عمل کو چھوڑ دے. میرے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں, جی کے بندے نہیں ہیں. تو عبادت میں مزہ آئے تو ہم کریں اور مزہ نہ آئے تو چھوڑ دیں, ذکر میں مزہ آئے تو کریں, مزہ نہ آئے تو چھوڑ دیں, معاملات میں مزہ آئے تو کریں ورنہ ہم چھوڑ, ایسا نہیں. کیفیت ملے گی ضرور, دیر سویر ملے گی, لیکن اگر پوری زندگی بھی کیفیت نہ ملے تو ہمیں کام کرتے رہنا ہے. اس لیے کہ ترقی کام سے ہوتی ہے, اللہ کا قرب کام سے حاصل ہوتا ہے, کیفیت سے نہیں, کیفیت سے نہیں. ایک شخص کو سر میں درد ہے, بخار زدہ ہے اور پورا بدن جو ہے وہ درد کر رہا ہے, بہت ڈسکمفرٹ ہے اس کو, اور وہ ایک سپارے کی تلاوت حسب معمول پوری کرتا ہے, اور ایک دوسرا آدمی بالکل عافیت کے ساتھ ہے, اسے کسی قسم کی پریشانی نہیں, بخار نہیں, سر میں درد نہیں, کوئی تکلیف نہیں, وہ پوری کرتا ہے, تو اس کی توجہ قرآن میں اس کی توجہ سے زیادہ ہوگی. یہ فطری چیز ہے. لیکن مجاہدہ کس کا زیادہ ہے, مجاہدہ کس کا بڑھا ہوا ہے؟ خلوص اور مجاہدے کے بقدر اللہ اجر دیتا ہے, کیفیت کی بقدر نہیں. ہاں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی نماز کے اندر کانسنٹریشن پیدا کرنے کی جو آپ کے پاس ابیلٹی ہے وہ بھی نہ کرے, جیسے کہ ہم لوگ کرتے ہیں کہ فر 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 پڑھ کر کے نکل جاتے ہیں, یہ غلط ہے. لیکن آپ کی کوشش کے باوجود بھی اگر کیفیت حاصل نہ ہو تو آپ ایسا نہ سمجھے کہ آپ کا عمل بیکار ہے. ایک شخص ہے, اس کا باپ ہاسپٹل میں پڑا ہوا ہے بیمار, موت اور موت حیات کی کشمکش میں ہے, اور گھر میں فقر چل رہا ہے, علاج کے لیے بھی پیسے نہیں, گھر میں فقر چل رہا ہے, ماں کو اور بھائیوں بہنوں کو کھلانے کے لیے اس کے پاس وسائل نہیں, اور جن لوگوں کا قرضہ ہے وہ بار بار مطالبہ کر رہے ہیں, یہ ساری پریشانیاں اس کے سر کے اوپر ہے. وہ نماز پڑھ رہا ہے اور دوسرا وہ آدمی پڑھ رہا ہے جو مکمل عافیت کے ساتھ ہے, تو اس کی توجہ اور اس کی توجہ میں تو فرق ہوگا نا. یہ تو فطری چیز ہے. اس لیے اللہ تعالی شانہ اگر کسی کو صحیح صحیح کام کرنے کی تسلسل کے ساتھ توفیق دے رہا ہے, اعمال کی, اطاعت کی, فرما برداری کی, گناہوں سے بچنے کی اور معمولات کو پورا کرنے کی, تو کیفیت ہو یا نہ ہو اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ فضل الہی میرے ساتھ ہے, اور وہ چلتا رہے, کام کرتا رہے. اور ایک شخص وہ ہے کہ جب بھی تلاوت کرتا ہے تو کیفیت طاری ہو جاتی ہے, جب بھی نفل میں کھڑا ہوتا ہے تو کیفیت طاری ہو جاتی ہے, لیکن اس کی زندگی کے اندر تسلسل نہیں ہے, دوام نہیں ہے, وہ نافرمانی بھی کرتا رہتا ہے, اسے فکر کرنا چاہیے. اس پر بھی فضل ہے اللہ کا کہ کم سے کم توبہ کی توفیق دیتا ہے اور ایک وقت گزرنے کے بعد پھر عبادت کی طرف آتا ہے, مگر اسے فکر کرنی چاہیے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ آپ کے جانے کے بعد میرے اوپر ایک کیفیت طاری ہوئی. کیفیت کا معنی ایکسٹسی, ایک خاص مزہ آنے لگا مجھے, اللہ کا استحضار پیدا ہو گیا اور بہت ہی اچھا لگا. تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہاں سے اٹھ کر مسجد تک جاؤں گا تو شاید یہ چلنے کی وجہ سے کیفیت ختم ہو جائے, ہو سکتا ہے راستے میں دو چار آدمی ملے, الیک سلیک ہو جائے تو وہ کیفیت ختم ہو جائے. تو یہ کیفیت جو اللہ نے دی ہے, اسی کیفیت کے ساتھ مجھے عصر کی نماز یہیں پڑھ لینی چاہیے, اس لیے کہ وہ نماز اعلیٰ درجے کی ہوگی. اس میں کیفیت ہے. یہ ان کا خیال غلط تھا. تو حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہاں تم نے کیفیت والی نماز پڑھی پورے دھیان والی, اور اگر تم یہاں سے اٹھتے اور اٹھ کر مسجد میں آتے ہو سکتا ہے کیفیت ساتھ رہتی, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ذہن منتشر ہو جاتا اور انتشار والی تم نماز پڑھتے, کوئی راستے میں مل جاتا اور کہتا کہ میری بیوی بہت بیمار ہے دعا کیجیے, کسی فقیر پہ نظر پڑ جاتی اور دل اس کی طرف ذرا ہمدردی سے لبریز ہو جاتا, کوئی سلام کر لیتا, ہو سکتا ہے کہ چلنے کی وجہ سے وہ کیفیت کا تار ٹوٹ جاتا. تو تم نے یہاں درخت کے نیچے کیفیت والی نماز پڑھی, مسجد میں آتی اور انتشار والی نماز پڑھتی. یہ محقق ہے نا, محقق سلوک بھی ہے اور علم دین بھی ہے, قرآن اور حدیث پر بھی نظر ہے. تو کیا فرمایا حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ نے کہ تمہاری اس درخت کے نیچے کیفیت والی سنت طریقے سے ہٹ کر نماز, اس لیے کہ سنت یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے, یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا ہے. تمہاری اس درخت کے نیچے کیفیت والی سنت سے ہٹ کر نماز, اور دوسری ادھر مسجد کے اندر سنت طریقے کے مطابق انتشار والی نماز. اور انتشار کون سا؟ غیر اختیاری انتشار, ہمارے اختیار میں ہی نہیں ہے, انوالنٹری خیالات آ رہے ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ تم اگر مسجد میں آتے اور مسجد میں بے کیف نماز انتشار والی سنت طریقے کے مطابق پڑھ لیتے, وہ تمہاری اس درخت کے نیچے کیفیت والی مگر خلاف سنت نماز سے ایک لاکھ مرتبہ زیادہ بہتر ہوتی. ہر چیز میں ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ سنت طریقے کے مطابق ہو, اور کبھی مجبوریاں ہوتی ہیں جس کے نتیجے میں فقہا ہمیں مشورہ دیتے ہیں, خدا سے ڈرنے والے علماء مشورہ دیتے ہیں, خدا سے ڈرنے والے مفتیان کرام, خشیت والے علماء, انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, علماء ربانیین, مفتیان ربانیین, وہ ہمیں مشورہ دیتے, اس پہ عمل کر لینا چاہیے پھر. لیکن ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ سنت طریقے کے مطابق ہو. یہ چونکہ آج عید کا دن ہے اس لیے اصل بات تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے والا عمل وہ اللہ کے یہاں بہت اعلی حیثیت رکھتا ہے, بہت اعلی حیثیت. فرض بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا ہے, واجب بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا ہے, اور سنت بھی. تو نماز میں یہ بھی دیکھو کہ فرض کیا ہے, کہ بھائی نماز کے لیے وضو فرض ہے, اس کا تو ہم اہتمام کرتے ہیں, اور نماز کے لیے قبلے کی طرف رخ کرنا فرض ہے, اس کا بھی اہتمام کرتے ہیں, جگہ کا پاک ہونا شرط ہے, بدن کا پاک ہونا شرط ہے, کپڑوں کا پاک ہونا شرط ہے, قیام ضروری ہے, رکو ضروری ہے, وغیرہ وغیرہ. لیکن اس طرح کھڑا ہونا کہ پیر کی انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو, یہ سنت ہے. او سنت ہے, سنت ہے. بچپن سے جب سے ہم نے پڑھا تھا کہ یہ سنت ہے, اسی وقت سے اگر سنت کی ہمارے دلوں میں اہمیت ہوتی تو جس طرح رکو کو چھوڑنے کی ہمیں ہمت نہیں ہوتی, اسی طرح اس کو کرنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی ہمیں. کان کی لو تک جب ہم ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں تو ہاتھوں کا قبلے کی طرف ہونا یہ سنت ہے. ہاتھ باندھنے کا جو طریقہ ہے کہ ناف کے نیچے باندھے, اور ناف کے نیچے کس طرح باندھے کہ یہ جو پہنچا ہے, پہنچا بائیں ہاتھ کا, لیفٹ ہینڈ کی رسٹ ہے, تو اس رسٹ کو چھوٹی انگلی اور انگوٹھے سے پکڑے, یعنی اس کو سرکل کر دے. تو سب سے چھوٹی انگلی, سب سے اسمال انگلی جو ہے उसके मर्दों के लिए ये, तो वो रिस्ट के नीचे हो जाए, और ये अंगूठा जो है थंब ये रिस्ट के ऊपर वाले हिस्से में, और तीन उंगलियां कलाई के ऊपर हो, रिस्ट के ऊपर, ये हाथ के ऊपर हो, ये कलाई क्या कहते हैं, मैं कलाई फोर आर्म, फोर आर्म के ऊपर हो। और अगर कोई इस तरह करता है कि एक उंगली नीचे, अंगूठा ऊपर, रिस्ट के ऊपर और फोर आर्म के ऊपर तीन उंगलियां, और फिर अपने हाथों को ऐसा छोड़ दे, तो अल्लाह ने हर इंसान को पैदा ही इस तरह किया है कि वो नाफ के नीचे ही आ जाएगा, वो नाफ के नीचे ही आ जाएगा, फिर वो उसको ये करने की जरूरत नहीं कि हाथ कहां रखना है। कितने लोग हैं जो इस सुन्नत का एहतिमाम करते हैं, कितने लोग हैं जो अत्तहियात में अशहदु अल्ला इल्लल्लाह पर जो हाथ उठाते हैं, तो हाथ उठाने के बाद, यानी हाथ उठाते हैं तो ये जो बीच वाली उंगली है और ये अंगूठा है उसका एक दायरा ऐसा सर्कल बना लेते हैं, कितने लोग हैं। ये उंगली शहादत की उंगली तो हम उठाते हैं, और उठाने के बाद ये बीच वाली उंगली है, तो बीच वाली उंगली का सिरा टिप और ये सम का टिप दोनों को ऐसा साथ मिला करके अंगूठा हम ऐसे बना लेते हैं, कितने लोग करते हैं। सुन्नतों को कौन मालूम करता है कि नमाज में सुन्नत क्या है, तवाफ में सुन्नत क्या है, हज में सुन्नत क्या है, सहरी में सुन्नत क्या है, इफ्तारी में सुन्नत क्या है, शादियों में सुन्नत तरीका क्या है। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाएं बहुत प्यारी हैं। जहां तक फर्ज, वाजिब, हराम, मकरूहात तहरीमिया का ताल्लुक है, वहां तो वही ट्रेडमार्क चलेगा, उसके बगैर कबूल ही नहीं होगी चीज। और जहां इख्तियार है सुन्नत मुस्तहब कि इस तरह करो तो भी ठीक, इस तरह करो तो भी ठीक, तो अगर दूसरा ट्रेडमार्क, मैं ट्रेडमार्क कर लो, ट्रेडमार्क, दूसरा ट्रेडमार्क इस्तेमाल किया तो वो इतनी कीमती नहीं होगी जितना इस ट्रेडमार्क से। हजरत शेख यूनुस साहिब रहिमहुल्लाह ताला बड़े आशिक रसूल थे, बड़े सुन्नत के शहजाई थे, और जिंदगी जो है वो सुन्नतों से मुनव्वर थी। तो उनसे मैंने एक किस्सा सुना था कि एक साहिब जो हैं वो हर नमाज के बाद तस्बीह फातिमी पढ़ते थे, और चूंकि आमाल के हरीस थे इसलिए हर तस्बीह को 100-100 मरतबा पढ़ते थे, सुभान अल्लाह 100 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह 100 मरतबा, अल्लाहु अकबर 100 मरतबा, 100-100 मरतबा। तो मैं 33-34 मरतबा क्यों पढ़ूं, 100-100 मरतबा पढ़ूं, हरीस थे वो। उन्होंने एक दिन ख्वाब देखा कि कयामत कायम है, अल्लाह जल्ला जलालुहु वामन वालुहु आमाल पर अजर दे रहे हैं। तो फरिश्तों ने कहा कि भाई वो लोग खड़े हो जाओ जो नमाज के बाद तस्बीह फातिमी पढ़ा करते थे। सब खड़े हो गए, ये साहिब भी खड़े हो गए। अब जो है नाम पुकारा जाने लगा कि फुला साहिब आगे बढ़ो, और बहुत एजाज के साथ उनको अजर सवाब मिला। फुना आगे बढ़ो, बहुत एजाज के साथ अजर सवाब, फुना आगे बढ़ो, बहुत एजाज के साथ अजर सवाब। ये इंतजार में है कि हमारा नाम भी पुकारा जाएगा, लेकिन नाम ही नहीं पुकारा जा रहा है। तो इनके दिल में ख्याल आया कि चूंकि ये 33-33-34 वाले हैं और मैं तो 100-100 मरतबा पढ़ता था, तो मेरा बहुत बड़ा एजाज अखीर में होने वाला होगा। चलते 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 सबको उनके उजूर अता कर दिए गए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज आप भी ये तय कर लीजिए कि इंशाल्लाह हर नमाज के बाद हम तस्बीह फातिमी पढ़ेंगे। 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर। बड़ी फजीलतें वारिद हुई हैं इसमें, और सोने से पहले भी। अब जब सबको उनका अजर सवाब मिल गया और ये अकेले ही रह गए खड़े, तो फरिश्तों ने अपना दफ्तर तस्बीह फातिमी वाला बंद कर दिया। تسبیح فاطمی والا بند کر دیا اور دوسرے رخ پہ چل پڑے کہ بھائی اب دوسرا عمل. تو انہوں نے اپنی درخواست پیش کی کہ بھائی تسبیح فاطمی پڑھنے والا تو میں بھی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, آپ تسبیح فاطمی پڑھنے والے نہیں. تو کہا میں تو سو سو مرتبہ پڑھتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ آپ ذکر کرنے والے ہیں, یہ کام ذکر ہے, یہ تسبیح فاطمی نہیں ہے. ان لوگوں کو اجر و ثواب ملا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں تسبیح فاطمی پڑھنے کا, ٹریڈ مارک سنت والا ہے, بہت ہائی عمل ہے یہ. آپ کو بھی اجر و ثواب ملے گا. سبحان اللہ کہنا بہت اجر و ثواب کا باعث ہے, الحمدللہ کہنا بہت اجر و ثواب کا باعث ہے, اللہ اکبر کہنا بہت اجر و ثواب کا باعث ہے, مگر اس کا جو جنرل ریورڈ ہے وہ آپ کو ملے گا, یہ خاص نہیں. اس لیے کہ یہ آپ کا اپنا عمل ہے اور یہ اللہ کے نبی کا بتلایا ہوا عمل ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہر کام ہمیں کوشش کرنی چاہیے. ہونا تو یہ چاہیے کہ بار بار اس کا تذکرہ ہو, ذوالحجہ کے شروع ہی سے پورے سال میں بھی, کہ بھئی عید الاضحیٰ کی نماز جو ہے, عید الفطر کی نماز جو ہے وہ اول وقت میں ہونی چاہیے, اول وقت میں ہونی چاہیے, سنت یہی ہے, اول وقت میں ہونی چاہیے, سنت یہی ہے. مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں اول وقت میں نماز پڑھی جاتی ہے, عید الاضحیٰ کی بھی, عید الفطر کی بھی. اور وہاں جو ہے پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں, وہاں جو لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں وہاں قطب بھی ہوتے ہیں, ابدال بھی ہوتے ہیں, اور سست سے سست آدمی بھی ہوتا ہے. لیکن عید کے دن ہر شخص غسل وغیرہ کر کے عمدہ عمدہ کپڑے پہن کر فجر کی نماز میں آ جاتا ہے, اور فجر کی نماز کے بعد پھر عید کی نماز پڑھ کر کے اٹھتا ہے. ہم بھی اگر ایسا ماحول بناتے سنت طریقے والا تو ہو سکتا ہے, کیوں نہیں ہو سکتا. اور ابھی لاک ڈاؤن کے اندر جو ہے بہت سی مسجدوں نے تین دن نمازیں پڑھی. چلو بھائی ایک نماز ہوتی ہے تو کوئی تین دن نمازیں ایک ایک مسجد نے پڑھی, اور ایک ایک مسجد کے اندر جو ہے کسی مسجد میں سو آدمیوں نے نماز پڑھی, کسی مسجد چھوٹی ہے تو پچاس نے پڑھی, اس سے بھی چھوٹی ہے تو پچیس نے پڑھی. تو کیا آپ کی بستی میں پچیس آدمی بھی یہ سنت کے شہدا ہی نہیں ہے؟ شہدائی ہے, مگر آپ ان کو سنت طریقے کے مطابق نماز پڑھنے کا موقع نہیں دے رہے ہیں. معاف کیجیے, کڑوی بات ہے, موقع نہیں دے رہے ہیں آپ. تو بھائی تین نمازوں میں سے کم ایک نماز ہو جاتی سنت طریقے کے مطابق, اور باقی دو نمازیں آرام پسندوں کے لیے ہوتی کہ کوئی حرج نہیں, نو بجے آؤ, دس بجے آؤ. مسلمان کو ہم اتنا گیا گزرا کیوں سمجھ رہے ہیں؟ ہم منتظمین دوسروں کے بارے میں بدگمانیوں میں کیوں مبتلا ہے کہ اگر تاخیر سے رکھیں گے تو وہ نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے, اور جلدی رکھیں گے تو وہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئیں گے؟ دوسرے مسلمانوں کے بارے میں ہم یہ خیال کیوں کرتے ہیں کہ ان کو وجوب کا بھی احساس نہیں ہے؟ کر کے تو دیکھو, پہلے کر کے دیکھو, پھر اگر ناکامی ہو تو پھر دیکھیے کہ اب کیا کرنا ہے. ایسی تو کوئی تاریخ نہیں ہے کہ پہلے سنت طریقے کے مطابق نمازیں ہوا کرتی تھی عید کی, لیکن چونکہ لوگوں نے اس میں سستی غفلت برتی, اس وجہ سے پھر لوگوں کو مجبوراً یہ کرنا پڑا. نہیں, گنجائش ہے, سنت ہی تو ہے, سنت ہی تو ہے. تو بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں پیاری پیاری ہیں, اور جو ان پیاری پیاری اداؤں کو اختیار کرتا ہے تو وہ بھی پیارا ہو جاتا ہے. سنت طریقے کے مطابق آپ اپنی زندگی میں ہر کام کو کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ پیارے ہو جائیں گے, اللہ کی نظر میں بھی, اور آسمان والوں کی نظر میں بھی, اور دنیا والوں کی نظر میں بھی. اور وہ مدرسہ اور وہ مسجد اور وہ خانقاہ اور وہ دعوت و تبلیغ کا کام, وہ ہر دینی کام, یہ مراکز ہے نا, تبلیغ کے مراکز, خانقاہ جو ہے سلوک کے مراکز, مساجد عبادت کے مراکز, مدارس علم کے مراکز, جو مراکز دینیہ جس شعبے سے تعلق رکھتے ہوں, وہ اگر اس بات کا لحاظ رکھنا شروع کر دیں گے کہ ہمیں ہر کام سنت طریقے کے مطابق ہماری مسجد میں کرنا ہے, ہماری مدرسے میں کرنا ہے, ہماری خانقاہ میں کرنا ہے, ہماری دعوت کے کام میں کرنا ہے, تو ان کی یہ تحریک اور ان کی یہ مسجد اور ان کا یہ مدرسہ اور ان کی یہ خانقاہ بھی پیاری ہو جائے گی اللہ کی نظر میں بھی اور لوگوں کی نظر میں بھی. تو آج جو ہے عید کا دن تھا, مغرب کے بعد تو عید الاضحیٰ کا پہلا دن تو ختم ہو گیا, اب یہ دوسرا دن ہے. میں جو گفتگو کرنا چاہ رہا تھا, کوئی بات ذہن میں نہیں تھی, ویسے بھی عید کے دن جو ہے مشغولی زیادہ ہوتی ہے اور عموماً میرا اپنا نظام کچھ ایسا ہے کہ عید کی راتیں بس وہ عید کی نماز تک سونا ہی نصیب نہیں ہوتا, تو پورا دن تھکاوٹ میں گزرتا ہے. تو کوئی بات ذہن میں نہیں تھی, لیکن یہاں بیٹھا تو ایک بات ذہن میں آئی, لیکن وہ مضمون اب ایک طرف رہ گیا. آج جتنی باتیں کہی گئی ہیں انہی کو اگر ہم اختیار کر لیں گے تو انشاءاللہ بہت نفع ہوگا. اللہ کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا اتنی پیاری ہے کہ جس مسجد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اہتمام کیا جائے گا, اذان میں, اقامت میں, نماز میں, نماز سنت طریقے کے مطابق بناؤ, امام بھی سنت طریقے کے مطابق پڑھے تاکہ پیچھے والوں کی بھی سنت طریقے کے مطابق ہو. مسنون قراءت ہیں, سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد کتنا وقفہ کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں صحابہ یہ فرماتے ہیں کہ قیام لمبا ہوتا تھا, قیام اور التحیات لمبی ہوتی تھی, تو قیام اور یہ قعدہ, قیام اور قعدہ, تشہد, قیام اور تشہد, قیام اور التحیات, تاکہ عوام بھی سمجھ سکے, قیام اور التحیات, ان دونوں کے علاوہ باقی جتنے ارکان تھے, یعنی رکوع, سجدہ, جلسہ اور قومہ, رکوع اس کے بعد قومہ سمیع اللہ لمن حمیدہ, اس کے بعد سجدہ اور سجدے کے بیچ میں جلسہ, یہ چاروں کے چاروں قریب من السوا, تقریباً برابر ہوتے تھے. دیکھو یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے. اب ہم دیکھیں کہ اللہ اکبر, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, سمیع اللہ لمن حمیدہ, ربنا ولک الحمد, اللہ اکبر, کیا تقریباً برابر ہے؟ سجدہ لمبا, سبحان ربی العلیٰ, سبحان ربی العلیٰ, سبحان ربی العلیٰ, اللہ اکبر, اللہ اکبر, جلسہ بالکل مختصر ہو گیا. رکو لمبا, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, سمیع اللہ لمن حمیدہ, ربنا ولک الحمد, اللہ اکبر, یعنی وہ موشن ختم ہی نہیں ہوتا. تعدیل ارکان تو فرض ہے, بہت سو کی تو نماز ہی نہیں ہوتی, یعنی نکمی, اتنی نکمی, اتنی نکمی, اتنی نکمی کہ اللہ کے یہاں قبول ہی نہیں ہوتی, سر سے فریضہ شاید اتر جائے. سمیع اللہ لمن حمیدہ اور موشن لیس ہو جائے, اور موشن لیس ہو جانے کے بعد پھر کہے ربنا ولک الحمد. بہت سی جگہوں پر تو امام بھی موشن لیس نہیں ہوتا, اس سے کہ سمیع اللہ لمن حمیدہ پڑھنے کے بعد ربنا ولک الحمد وہ پڑھتا نہیں ہے, سمیع اللہ لمن حمیدہ اللہ اکبر. اور دو سجدوں کے درمیان اللہ اکبر اللہ, وہاں تو نہ امام کو پڑھنا ہے نہ مقتدی کو پڑھنا ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ ذہن میں رہے کہ سمیع اللہ لمن حمیدہ, بالکل کھڑا ہو جائے سیدھا, اس کے بعد پڑھے ربنا ولک الحمد, اور اس کے ساتھ اگر وہ دعا پڑھ لے جو ایک صحابی نے پڑھی تھی, جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تعریف بیان فرمائی تھی, تو پھر آپ کا جو ہے وہ قومہ رکو جیسا ہو جائے گا. سمیع اللہ لمن حمیدہ, اب موشن لیس ہو جاؤ, اس کے بعد پڑھو ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ اللہ اکبر, اور سبحان ربی العلیٰ, سبحان ربی العلیٰ, سبحان ربی العلیٰ, اس کے بعد بیٹھو اور بیٹھ کر بالکل سیدھے ہو جاؤ, موشن لیس, حرکت پوری بدن کی ختم ہو جائے اور اس کے بعد پڑھو اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی، اور پھر چلے جاؤ. تو یہ جو اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی، اور یہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، یہ تقریبا سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی، گھڑی لے کر کے بیٹھ جاؤ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، اور پھر دیکھو کہ کتنے سیکنڈ ہوئے، پھر دیکھو سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی، پھر دیکھو کتنے سیکنڈ ہوئے، اور پھر دیکھو ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، دیکھو کتنے سیکنڈ ہوتے ہیں، اور پھر اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی، پھر دیکھو کتنے سیکنڈ ہوتے ہیں، تو قریبا من السوا ہو جائے گا، تقریبا برابر. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے امت کو، آج گفتگو کا عنوان یہ تھا، تو کم سے کم میں وہ دعا تو بتلا دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے، اللہم اجعلنی من الذین اذا احسنوا استبشروا، اے اللہ مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے جو تب خوش ہوتے ہیں جب وہ اچھے کام کرتے ہیں. مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے کہ ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ اچھے کام کرتے ہیں تو ان کو خوشی ہوتی ہے. رمضان میں 20 رکعت تراویح ہے، پڑھتے ہیں تراویح، مگر تراویح پڑھنے والے دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک جماعت ان کی ہوتی ہے کہ ان کو بہت سکون ملتا ہے کہ الحمدللہ اللہ نے 20 رکعت پڑھوا دی، امید ہے کہ اللہ خوش ہوا ہوگا، اور دوسرے چلو بھائی ایک اور دن ختم ہو گیا، یوں منہ کڑوا کر کے چڑھا گئے. وہ پہلی جماعت خوش اس لیے ہوتی ہے کہ وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھتی ہے، اور دوسری جماعت جو ہے وہ ان کا مزاج ہے کہ چلو بھائی کسی طرح ہو گیا، وجہ اس کی کہ ان کو شوق نہیں، وہ ڈنڈے سے بچنے کے لیے پڑھتے ہیں. اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے کہ جب وہ اچھے کام کریں تو ان کو خوشی محسوس ہو. اس کو عید کے ساتھ میں جوڑ رہا ہوں کہ عید کے دن کا سب کو انتظار ہوتا ہے کہ خوشی کا دن خوشی کا دن خوشی کا دن. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا نہیں کی کہ اللہ مجھے بار بار عید دکھا تاکہ میں خوش مجھے خوشی محسوس ہو، نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر رہے ہیں کہ مجھے ایسے لوگوں میں سے بنا دے کہ جب ان کو نیک کام کی توفیق ملتی ہے اچھے کام کی توفیق ملتی ہے تو دل میں وہ خوشی محسوس کرتے ہیں. اس لیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اصل خوشی یہ ہے، نمبر ایک اصل خوشی یہ ہے، حقیقی خوشی یہ ہے. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے کہ جس طرح اصل خوشی یعنی کوالٹی والی خوشی یہ ہے، اسی طرح کوانٹیٹی والی خوشی بھی یہی ہے کہ جب کسی کی زندگی میں اچھے اعمال آ جاتے ہیں تو اس کی زندگی کا ہر لمحہ خوشیوں والا ہو جاتا ہے، اور پھر یہ متعدی ہو کر اپنی ہمیشہ کی آخرت کو بھی خوشیوں والا بنا دیتا ہے. اصل خوشی تو یہ ہے کہ جب ہمیں اچھے کام کی توفیق ملے تو ہمیں خوشی محسوس ہو، اور جب ہمیں وَإِذَا أَسَاءُوا اسْتَغْفَرُوا، اور جب وہ برا کرتے ہیں تو استغفار کرتے ہیں. اب آج ہمیں عید کی خوشی محسوس ہوئی، مزے کے کھانے کھائے، مزے کے مشروبات پیے، عمدہ عمدہ کپڑے پہنے، ایک دوسرے کو عید مبارک کہا، فون کیے، ملے ایک دوسرے کے ساتھ، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت خوش ہیں، بہت خوش ہیں. صبح سے شام تک دیکھو کہ اچھے کام کتنے کیے، اور جو اچھے کام کیے ان پر خوشی کتنی محسوس ہوئی، और सुबह से शाम तक देखो कि बुरे काम कितने किए, और जो बुरे काम किए उन पर एहसास भी हुआ कि मैंने बुरा काम किया है, इस्तिगफार तो बहुत देर की बात है, बहुत दूर की बात है। उमूमन ईद के दिन, ईद उल फितर के दिन भी, ईद उल अदहा के दिन भी हम लोग बुराइयां ज्यादा करते हैं, यानी खुशियां हासिल करने के लिए बुराइयों का सहारा लेना, गुनाहों का सहारा लेना, और ये समझना कि ये अगर हम करेंगे तो हमें मजा आएगा, हमें खुशी मिलेगी, फिल्म देखेंगे तो खुशी मिलेगी, बेपर्दगी करेंगे तो खुशी मिलेगी, नमाज छोड़ेंगे तो राहत मिलेगी, खुशी मिलेगी, ये तसव्वुर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ना, मुझे उन लोगों में से ना बनाना, मुझे उन लोगों में से बनाना कि अगर उनसे गलत हो जावे तो उनको नदामत हो, उनको गम हो, खुशी ना हो, और वो इस्तिगफार करें, और उन लोगों में से बनाना कि जब अच्छे काम करें, चाहे कितने ही मुश्किल क्यों ना हो, इबादत करें, तब उनको खुशी महसूस हो। ये दुआ अगर कबूल हो जाए मेरे भाइयों, तो इंसान पाकीजा हो जाता है और इंसान की जिंदगी पाकीजा हो जाती है, फिर खुशियां उसे चारों तरफ से घेर लेती हैं, और इस तरह घेर लेती हैं कि जब उसकी मौत आती है तो उसे अल्लाह ताला शानहु बहुत बड़ी खुशी नसीब करते हैं। या अय्यतुह नफ्सुल मुतमइन्ना, ए नफ्से मुतमइन्ना, इर्जी इला रब्बी, अपने परवरदिगार की तरफ लौट, राजियतन मर्जियतन, इस हाल में कि तू तेरे रब से राजी, कि मेरे रब ने देखो क्या मामला मेरे साथ किया, मर्जियतन, और तेरा रब तुझसे राजी, फद खुलीफी इबादी, तुम मेरे बंदों में दाखिल हो जा, वद खुली जन्नती, मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। तो ईद का दिन तो आया चला गया, शादी का दिन आएगा चला जाएगा, बच्चे की पैदाइश का दिन आया चला गया, आज पैदा हुआ बच्चा, खुशी हुई, दो चार दिन तक खुशी गई चला गया, बहुत बड़ा चेक आया खुशी चली गई, दायमी खुशी एक ही है कि इंसान अल्लाह का हो जावे, और अल्लाह का होकर अल्लाह जैसा चाहता है वैसे आमाल नबवी ट्रेडमार्क के साथ करे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक करे। अगर हम ये काम कर लेंगे तो इंशाल्लाह हमें दुनिया की भी और आखिरत की भी दायमी खुशी मिलेगी, दायमी सुकून मिलेगा, दायमी राहत मिलेगी। अल्लाह ताला शानहु मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमावे। अल्लाह ताला ईद को आप सब के लिए, पूरी उम्मत के लिए मुबारक बनाए, और अल्लाह ताला शानहु हमारी जिंदगी का एक एक लम्हा मुबारक बनाए, बिलखुसूस वो घड़ी बहुत ज्यादा मुबारक बनाए, खुशियों वाली बनाए, जब फरिश्ता हमारी रूह निकाल रहा हो, फिर कब्र की भी मुबारक बने, हशर भी मुबारक बने, पुल सिरात भी मुबारक बने, और बरकतों के साथ, रहमतों के साथ, खुशियों के साथ अल्लाह हमेशा के लिए जन्म में दाखिल फरमावे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिही व असहाबिही। الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالح ما عاتيتنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تهتك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم اجعل وساوس قلوبنا خشيتك وذكرك واجعل همتنا وهوانا فيما تحب وترضى. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة العداء. اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تهتك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم واقية كواقية الوليد. اللهم واقية كواقية الوليد. اللهم واقية كواقية الوليد. اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والجذام والبرس وكورونا فيروس وسيء الأسقام. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان. اللهم أذهب الباس رب الناس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اجعلنا ممن طال عمرهم وحسن عملهم. اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. توفنا مسلمين وألهكنا بالصالحين واجعل لنا لسان صدق الآخرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم. واغفر لنا ولوالدينا ولأهلينا ولأساتذتنا ولمشايخنا يوم يقوم الحساب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. دعا کے دوران یاد آیا کہ ہندوستان میں دو بڑے عالم حضرت مولانا مفتی محی الدین بڑودوی صاحب اور حضرت مولانا یعقوب سارودی صاحب دونوں بیمار ہیں, ان کی بھی شفا کے لیے دعا کریں. اور ہمارے یوسف بھائی ان کے چھوٹے بھائی انڈیا میں وہ بھی کافی بیمار ہیں تو ان کے لیے بھی دعا کی, اللہ مدد فرمائے. بس بھائی اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر اللہ کے استحضار کے ساتھ اللہ کی اطاعت میں زندگی گزاری جائے, گناہوں سے بچا جائے, گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ. تو تقوی یعنی گناہوں سے بچا جائے, اللہ کی نافرمانی سے بچا جائے, اللہ کی نافرمانی ہو جائے تو فوراً توبہ. اور جتنے زیادہ سنن مستحبات نوافل کام کی جائے بہت اچھا ہے الحمدللہ. نمبر دو معمولات کی پابندی, اور نمبر تین بری صحبت سے بچو اچھی صحبت اختیار کرو, برے ماحول سے بچو اچھے ماحول میں رہو, اور اللہ سے خوب دعا کرو آہو زاری کرو اپنی ضرورتوں کے لیے اور خاص طور پہ اپنی آخرت کے لیے پوری امت کے لیے. اللہ اس وبا کو بھی دور فرما دے, اللہ مسجدوں کو جلدی کھول دے, مدرسوں کو جلدی کھول دے, اللہ تعالی خانقاہوں کو جلدی کھول دے, دعوت و تبلیغ کے کام کو جاری اور ساری فرما دے. جتنے بھی دعوتی کام ہیں, دعوت و تبلیغ والا کام بھی اور باقی بہت سارے دوسرے بھی دعوتی کام ہیں, سارے دعوتی کاموں کو اللہ تعالیٰ شروع فرما دے, سارے تعلیمی کاموں کو شروع فرما دے, سارے دعوتی کاموں کو شروع فرما دے, اور سارے اصلاحی اور تزکیہ والے کاموں کو شروع فرما دے, اور سارے تعلیمی کاموں کو شروع فرما دے. مسجدوں کو کھول دیا.